بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 990، سورۃ توبہ آیت نمبر
128-129. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. لَقَدْ جَاءَكُمْ، بے شک تمہارے پاس آ چکا ہے، رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہی میں سے ایک رسول، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس پر بہت بھاری ہے جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. جو تمہیں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے اس پر بڑی شاق اور بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم، اور تم پر ہدایت کا بڑا حریص اور متمنی ہے، تمہاری نجات اور کامیابی کا بڑا حریص اور لالچی ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، اتنا کہنے کے باوجود، اتنی تگ و دو کے باوجود، اتنی ہمدردی اور شفقت کے ساتھ ان پر محنت کرنے کے باوجود اگر وہ منہ پھیر لیں، روگردانی کر لیں، فقل حسبی اللہ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے. تم ہزار اپنی طرف سے کرنے والی کوششیں کرو، تم میرا بال بیکا نہیں کر سکو گے، میری دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے. جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس دین کو دنیا کے چپے چپے کے میں پہنچا کر رہے گا، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے دنیا کی کسی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی زبردست بلند پایا عرش کا پروردگار ہے. جب اتنے بڑے عرش کا مالک ہے تو ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، بس سب کچھ، پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں. ہم نے ایسی طاقت کو اختیار کیا ہے جس طاقت کے تلے دنیا کی ساری طاقتیں دبی ہوئی ہیں. اب ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری طرف سے رکاوٹ کا سبب بنے، اب یہ دین پھیل کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آخری آیات میں ارشاد فرمائی ہے. یہ سورہ توبہ یا سورہ برات دونوں کہتے ہیں اس کو. آپ نے دیکھی ہے کہ یہ پوری سورت دشمنوں سے قطع تعلق اور اظہار پورا پورا مکمل طور پر کہ جس چیز کو تم کر رہے ہو اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمیں اس سے نفرت ہے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے بغاوت، اس کو ہم کسی درجے میں پسند نہیں کرتے، اور اس معاملے میں ہمارا تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہوگا. اس کا اعلان صفائی کے ساتھ کیا گیا ہے. چنانچہ جہاد کے لیے بھی فرمایا گیا، جہاد کی اجازت اس سورے میں دی گئی، اور بہت سختی کے ساتھ بات فرمائی گئی کہ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ تو ادنا درجے کی بھی مداہنت اور کمزوری کا اظہار نہ کرنا، بلکہ پوری سختی کے ساتھ معاملہ کرنا. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، تمہارے پاس کون آیا ہے؟ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، کوئی دوسرا نہیں آیا. ہاں دوسرا آتا تو تم اس کو ٹھکراتے، دوسرے کی بات نہ مانتے، اجنبیت محسوس کرتے، فرشتہ آنے پر تم کو اعتراض ہوتا، کوئی جن آتا تمہارے پاس رسول بن کر تو اعتراض ہوتا، تو اس کی گنجائش تھی. لیکن یہاں اب تو تمہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اور تمہی میں سے رسول آنے کے بعد اب تمہارے لیے کیا حجت اور کیا ثبوت باقی رہ گیا کہ صاحب ہم کو عمل نہیں کرنے ہوتا ہے؟ یہ دوسری باتیں ہیں. ارے تمہی میں سے رسول ہے وہ عمل کرتا ہے، تم کو عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے اللہ کو مانتا ہے، تم کو اپنے اللہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ تم کو جو ضروریات ہیں وہ ضروریات اس رسول کو بھی وابستہ ہیں، تم کو جو دنیا میں کام کاج ہیں وہی کام کاج رسول بھی کرتا ہے. تو ساری ذمہ داریاں جو تم پر ہیں وہ رسول پر بھی ہیں، اس کے باوجود بھی رسول عمل کر کے دکھاتا ہے، اللہ کو مان کر دکھاتا ہے، تم نہیں مانو گے؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دو صفتیں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجاگر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ پر بڑی بھاری ہوتی ہے مصیبت، امت کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اتنی محبت امت کے ساتھ تھی کہ ماں کی محبت اپنے بچے کے ساتھ جہاں ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ تھی. اور آپ دیکھیں کتنی مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں، کسی کی تکلیف گوارا ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز اس شان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ جانتے ہیں. لیکن کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ نماز میں کسی کا بچہ روئے تو آپ کی بے چینی نماز میں ہونے لگے کہ بچہ بیچارہ رو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا، کیوں تڑپ رہا ہے، اب اس کی ماں ظاہر ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی ہوگی، تو یہ ذہن میں آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ امت کے کسی فرد کی تکلیف آپ کو دیکھی نہیں جاتی تھی. بندھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں بعض صحابہ، جس کی تفصیلات آپ نے سنی، لیکن صبح شام آپ کو چین نہیں آتا تھا. چنانچہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب دیکھا تو آپ کو ترس نہیں آیا؟ کہا، فرمایا کہ اس کے بعد سے کوئی دانا پانی اندر کو نہیں جاتا تھا جس وقت ان کو دیکھتے تھے. اب آپ بتائیے، بعض مسائل ایسے تھے کہ جن سے گزرنا لاچاری کے لیے مجبوری کے طور پر ہوتا تھا، لیکن حالت دیگرگوں ہوتی تھی، برداشت سے باہر ہوتی تھی. بدر کا واقعہ پیش آیا، اور بدر کے واقعے میں مسئلہ پیش آیا کہ ان گرفتار لوگوں کو کیا کیا جائے، جس کی تفصیل آپ نے بہت پوری تفصیل سنی ہے. بعض رائے آئی کہ ان سے پیسہ لیا جائے اور چھوڑا جائے، بعض رائے یہ بھی آئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعض رائے یہ آئی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، رحم کا معاملہ کیا جائے. اور یہ بھی فرمایا گیا ساتھ میں دوسری شفٹ کہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر آئندہ آنے والی جنگ میں اتنے ہی آدمیوں کا خمیازہ آپ کی طرف سے بھگتنا پڑے گا. سنا کیا نا؟ یاد ہے یا نہیں آپ کو؟ اگر آپ نے ان کو ان کے مقام آخر تک نہیں پہنچایا، یعنی قتل کی سزا نہیں دی، تو یاد رکھنا آنے والی جنگ اس میں تم کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہارے اتنے آدمی مار دیے جائیں گے. یہ آپشن رکھا گیا اور یہ اختیار رکھا گیا، اس کے باوجود بھی حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، آنے والی جنگ کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن ان لوگوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، شاید کہ ان کے اندر کوئی ایمان قبول کر لے. اور قتل کرنے کا فیصلہ آپ نے نہیں فرمایا، معمولی سا وہ فدیہ دے کر چھوڑنے کے اوپر آپ تیار ہو. آپ کی مہربانی طائف کے میدان میں، آپ دیکھیے طائف کے اندر، طائف کے شہر میں جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا وہاں کے لوگوں نے جس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ سارے لوگوں پر آیا اور واضح ہے. لہو لہان ہو گئے آپ, پیروں سے جوتیاں نہیں نکل رہی ہیں اور پتھر کھا کھا کر طاقت سے باہر زندگی ہو گئی اور نڈھال ہو کر پڑے ہیں. اور فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی کو کچل دیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کیا جواب دیا تھا. قربان جائیے ہزاروں ہزار سلامتیاں ہوں رحمتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تو مجھے امید ہے کہ آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے. یہ جانتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں, انجانے میں کر رہے ہیں. ایسے ہی احد میں جبکہ آپ کے سر پر خوف لگ گئی اور اس کی وجہ سے آپ سر سے خون آنے لگا, دندان مبارک دانت مبارک شہید ہوئے, اس کے باوجود ایک جملہ بہرحال آپ کی زبان سے نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کا نبی لہو لہان ہو جائے. لیکن پھر بھی فرمایا کہ اے پروردگار وہ جانتے نہیں ہیں, جانتے نہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ عزیز علیہ ما عنت, تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اس میں اپنا ہی نہیں, صرف مسلمان نہیں, کسی قوم کا فرد ہو, کسی مذہب کا تسلیم کرنے والا ہو, آپ سے دیکھا نہیں جاتا تھا کسی کی, آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی کسی کی تکلیف. اور دوسری بنیاد ہے حریص علیکم, تمہاری ہدایت کا وہ لالچی ہے. کیسے کیسے آپ نے ہدایت کے لیے طریقے اختیار کیے, جہاں کچھ امید بنتی تھی وہاں جاتے تھے, لوگوں کے پاس جاتے تھے, گھر پر بیٹھے نہیں رہتے تھے, بار بار جاتے تھے, دشمنی کرنے والے آخری درجے کی دشمنی کر رہے ہیں پھر بھی ان کے پاس جا رہے ہیں, پھر بھی ان کو سمجھا رہے ہیں, میلے میں جا رہے ہیں, لوگوں کے تہواروں میں جا رہے ہیں, حج کے موسم میں جا جا کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ مانے تو نہ مانے, اندر کا فکر اور اندر کا احساس بیٹھنے نہیں دیتا تھا. چنانچہ ان کے پاس جاتے تھے آتے تھے, پھر کہتے تھے, پھر کھلتے تھے. اور آخری درجے کی حرص کا ثبوت آپ نے اپنے چچا کے اوپر بھی دیا کہ چچا جان ایک مرتبہ کان میں کہہ دیجئے, میں آپ کی قیامت کے دن سفارش کروں گا. لیکن کہیں نہیں بات, جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے تھا, وہی ہو رہا تھا. اور آخر میں آپ کو ہمت دلائی گئی کہ نہیں, جو کرنا ہے کہیے, صاف کہہ دیجئے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا, تم مانو نہ مانو اب تمہاری نجات اسی میں ہے, تم نہیں مانو گے تمہاری ناکامی اسی میں ہے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. وہ زبردست طاقت والا ہے, اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں, کوئی اس کی طاقت کے سامنے اپنے ہیلے بازی چلا نہیں سکے گا. اب لوگوں مانو تو تمہاری کامیابی ہے, نہ مانو گے تمہارا نقصان ہے, تم جانو. چنانچہ اسی پر یہ سورت ختم ہوئی ہے. اور حضرت عبید بن کعب, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم, یہ سبھی حضرات کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیتیں ہیں, یہ دو آیتیں, یہ لقد جاءکم سے لے کر آخر ابھی جو پڑھی گئی, یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیتیں, اس پر قرآن مجید ختم ہوا ہے. یہ ان دونوں کا بہت مشہور قول ہے, ورنہ جمہور کے نزدیک یہ نہیں ہے. جمہور کے نزدیک تو وہی سورہ بقرہ والی آیت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تمہارے قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کو جمع کیا جائے گا اور جو کچھ کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون, یہ آخری آیت ہے. لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ, یہ کہتے تھے, یہ دونوں حضرات فرماتے تھے کہ یہ دو آیتیں آخری آیتیں ہیں. اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے, حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح اور شام ان آیتوں کو سات مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو پوری فرمائے گا. معمولی چیز نہیں ہے، ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے گا اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. یہ اس کی تاثیر ہے. حق تعالیٰ ہم سب کو اس کے اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سورہ جو الحمدللہ ختم ہوئی، حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.